أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم يا مالك الملك تعطي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وعبادك الصالحين، على الخصوص على سيد المرسلين والنبيين وعلى آله الأطيبين الأطهرين. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. صلوات.
اللهم صل على محمد.
اب ہم ایام اعزا کے بالکل آخری تقریباً دن پر ہیں، آج 7 ربیع الاول ہے، اور بحمد للہ اس سارے عرصے میں آپ حضرات نے اپنی حسب توفیق عزائے امام حسین علیہ السلام کو برپا کرنے کی اور اس یاد کو ہر سال کی طرح، ہمیشہ کی طرح زندہ کرنے کی اور رکھنے کی سعی فرمائی. اور جیسا کہ انسانوں میں بہرحال فرق ہے، اس اعتبار سے فرق ہے کہ ہر انسان عالم نہیں ہوتا، ہر انسان حقیقتاً بامعرفت نہیں ہوتا، لیکن خاص طور سے مکتب اہل بیت کے ماننے والوں سے اور مکتب اہل بیت کے آئمہ علیہ السلام کی پیروی کرنے والوں سے اس بات کی توقع رکھنا ناجائز مطالبہ نہیں ہے کہ وہ صاحب علم و معرفت ہوں گے، اور انہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ جب ہم امام علی علیہ السلام کا، جہاں سے یعنی سمجھ لیں کہ امام علی علیہ السلام وہ در ہیں، وہ پہلی سیڑھی ہیں جہاں سے مکتب تشیع کا آغاز ہوا ہے، تو ہم امام علی علیہ السلام کو جب یاد کرتے ہیں تو آپ کے صفات میں بنیادی صفت کیا ہے کہ انا مدینۃ العلم و علی بابہا، اور اس سے اعلیٰ تر جو حدیث ہے جو کم ہم بیان کرتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا: انا مدینۃ الحکمہ وہی الجنہ. اس لفظ کا اضافہ ہے، انا مدینۃ الحکمہ، یا انا مدینۃ العلم میں یہ نہیں ہے، انا مدینۃ الحکمہ وہی الجنہ، میں حکمت کا شہر ہوں اور جو کہ جنت ہے. وانت یا علی بابہا، اور تم اے علی اس کا دروازہ ہو، کیونکہ علم حاصل کر کے لوگ دونوں طرف جاتے ہیں، گمراہی کی طرف بھی چلے جاتے ہیں، ہدایت کی طرف بھی جاتے ہیں، لیکن حکمت حاصل کرنے والا کبھی گمراہی کی طرف نہیں جاتا. اس لیے رسول خدا نے فرمایا کہ میں حکمت کا بھی شہر ہوں اور حکمت بہشت ہے. تو جو بھی اس راہ کے، یعنی مکتب آئمہ طاہرین علیہ السلام کے پیروکار ہیں، ان سے اس بات کی توقع رکھنا ابس نہیں ہے کہ آپ صاحبان علم و حکمت ہوں گے. اور جب ہم علم و حکمت کی بات کرتے ہیں تو علم و حکمت سے ہماری مراد وہ ہنر نہیں ہوتا کہ جس کے ذریعے سے آپ اپنی دنیاوی زندگی کو اچھے طریقے سے گزار سکیں، ٹھیک ہے، یہ بہت اہم بات ہے. یعنی مثال کے طور پر اگر میڈیکل سائنسز ہیں، انجینئرنگ کے بہت سارے شعبے ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں اپنی تہ میں ایک علم رکھتی ہیں، بغیر علم کے ان میں سے کوئی چیز ورک نہیں کرتی، یعنی نالج کے بغیر، انفارمیشن کے بغیر، لیکن یہ حقیقتاً علم نہیں ہے. کیوں علم نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس کا جو نیٹ آؤٹ پٹ ہے وہ کیا ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ وہ اسکلز ڈیولپ کر لیں جو آپ کی دنیاوی زندگی کو بہتر بنا دے، اچھا کر دے. ان تمام کا جو کنورجنس پوائنٹ ہے وہ یہ ہے، جتنے بھی علوم ہم دنیا میں حاصل کرتے ہیں، میڈیکل سائنس کا بنیادی مقصد کیا ہے کہ آپ جب تک اس دنیا میں زندہ رہیں صحت مند رہیں. اگر کوئی بیماری آپ کو پکڑ لے تو آپ اس کا علاج کرنے کے قابل ہیں، لیکن کیا میڈیکل سائنس اس جگہ تک آئی ہے کہ موت کو انسان سے ہٹا دے یا ٹال دے، یا آپ کو موت کے بعد والی زندگی میں بھی صحت مند رہنے کا طریقہ بتائے؟ میڈیکل سائنس کے پاس یہ علم ہے کہ ہمارے زندگی جو مرنے کے بعد آئے گی، انتقال کے بعد جو زندگی شروع ہوگی، اس میں صحت مند کیسے رہا جائے گا. وہاں پر صحت اور بیماری اور امراض اور ان تمام چیزوں کی بنیادیں کیا ہیں میڈیکل سائنس نہیں بتا سکتے. تو اس وجہ سے جب امام علیہ السلام کے لیے رسول خدا فرما رہے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں، میں حکمت کا شہر ہوں، آپ اس کا در ہیں، تو یہ علم و حکمت، فقط یہ علم و حکمت نہیں ہے، اگرچہ کہ یہ احسن ہے، اگرچہ کہ یہ خوب ہے. اور کیونکہ، یعنی اس میں ایک جملہ میں عرض کروں کہ اس سے کوئی غلط فہمی نہ پیدا ہو، کیونکہ زندگی عرش سے لے کے فرش تک ایک زنجیر کا نام ہے جس کے حلقے ایک سے ایک جڑے ہوئے ہیں، یہ الگ الگ ڈسکریٹ اسٹیشنز نہیں ہیں بلکہ زنجیر کی مانند حلقے جڑے ہوئے ہیں. تو جو زندگی آپ کو اور مجھے مادی عالم میں نظر آتی ہے، یہ زندگی اوپر والی حیات سے ڈسکنیکٹڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور اگر آپ واقعاً علم حاصل کرتے ہیں، جو کچھ آپ کے سامنے ہے، جو کچھ زندگی میں موجود ہے، تو یہ علم آپ کے لیے آیت خدا بنتا ہے، آیت بنتا ہے، آپ کو اگلی زندگی کا پتہ دیتا ہے. اگر آپ اس علم کو فقط اور فقط اپنی دنیا حاصل کرنے کا ذریعہ نہ بنائیں، تو میڈیکل سائنس آپ کو بہت کچھ اگلی زندگی کے بارے میں بھی بتاتی ہے، ایک نشانی کے طور پر، ایک سائن کے طور پر، ایک علامت، ایک آیت کے طور پر. اگر ہم میڈیکل سائنس کو صرف اور صرف اپنی دنیاوی صحت کے اچھے کرنے سے آگے لے کے چلیں، یعنی جیسے مثال کے طور پر کہ میں نے سائنس سے یا انجینئرنگ سے بہت ساری چیزیں بحمدللہ آخرت کے حوالے سے یا علوم اخروی کے حوالے سے سیکھیں، بہت سارے نکات اس طریقے سے، اور قرآن کریم اس سے بھرا پڑا ہے. یہ بیان ہمارے تقریباً ہماری گفتگو میں نہیں آتا کہ قرآن کریم میں نیچرل ورلڈ کے حوالے سے کتنی آیتیں موجود ہیں، کتنی آیتیں، اس کا تقریباً ہم تذکرہ ہی نہیں کرتے کبھی بھی. یعنی ایک مثال کے طور پر تبرکن کہ ایک جملہ آپ کی خدمت میں سورہ نحل کے اندر ہے کہ تم اس بات پر غور کرو کہ دنیا میں ہم نے کتنے قسم کی زراعت اگائی ہے، کتنے قسم کے پلانٹس ہیں، ان کی کتنی اقسام ہیں، ان میں کتنی ورائٹی ہے، لیکن تمام کی تمام ویجیٹیشن ایک واحد پانی سے زندگی پاتی ہے اور سینچی جاتی ہے. کتنی بڑی حکمت ہے یہ. یعنی اگر انسان اس نقطے کو کھولنا شروع کرے کہ اس پانی میں ایسی کون سی چیز ہے کہ جو زندگی کی ہر قسم کو گرو کرانے کے قابل بنتی ہے، اور پھر وہاں سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جس طریقے سے خدا نے پانی کو کہاں سے نازل کیا، بلندی سے نازل کیا، انزل من السماء ماء جعلنا من الماء كل شيء حي، کہ آسمان سے اور بلندی سے نازل ہونے والا پانی ہر شے کو زندہ کر دیتا ہے، اگر یہ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے تو اسی اس کے بعد آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ آسمان معنوی سے نازل ہونے والا وحی کا پانی، ہدایت خداوندی کا پانی ہر قسم کی روح کو زندہ کرتا ہے، ہر قسم کے نفس کو زندہ کرتا ہے۔ تو جو کچھ بھی مادی علوم ہے یہ ڈسکنیکٹڈ نہیں ہے، لیکن اب یہ ہماری اپروچ پر ڈیپینڈنٹ ہے کہ ہم مادیت کو خالی ایک دائرے کے اندر بند کر دیں اور اس بات کے قائل ہو جائیں اپنی عملی زندگی میں کہ جو کچھ بھی ہمیں نظر آتا ہے وہ سب کا سب میٹیریل ڈومین میں ہی ایگزسٹ کرتا ہے، اس کے آگے کچھ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ اپنی فہم کو، اپنی فکر کو یہ ترقی دیں کہ زندگی فرش سے لے کر عرش تک کنیکٹڈ ہے، اس کے درجات ہیں اور ہر نچلا درجہ اوپر والے درجے کا سایہ ہے، سایہ سمجھتے ہیں؟ یعنی کہ مثال کے طور پر کہ اگر آپ کو کسی انسان کا خالی شیڈو نظر آ رہا ہو تو اس شیڈو سے آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ انسان کیا ہے، اس کی مکمل ماہیت نہیں بتا سکتے آپ، لیکن اس کے کم از کم فگر آؤٹ کر سکتے ہیں، مرد ہے عورت ہے، ہائٹ کا اندازہ لگا سکتے ہیں، شکل کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں ظل، سایہ، آیت، کہ جو حقیقتیں اوپر ہیں اس کا سایہ ہماری اس زندگی میں پڑ رہا ہے اور ان کے ذریعے سے ہم ایگزیکٹ ریالٹی تو نہیں پتہ چلا سکتے، لیکن اس کی کنفیگریشن اور اس کی حقیقت کے بارے میں بہت کچھ جان سکتے ہیں۔ یہ ہے علم و حکمت کے ابواب، یہ ہیں علم و حکمت کے دروازے۔ اور جب ہم اہل بیت علیہ السلام کی طرف رجوع کرتے ہیں، آپ کے مکتب سے اپنا رشتہ جوڑتے ہیں، تو ہم سے یہ توقعات آئمہ علیہ السلام کی یقیناً ہیں، جو مختلف احادیث و روایات کے ذریعے سے بھی ہم تک پہنچی ہیں، کہ ہم اس راہ کو طے کرنے والے بنیں گے، ہم اس رستے پر چلنے والے بنیں گے۔ تو میں جیسا آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ آخر میں کہ جب ہمیں حساب کرنا چاہیے کہ ہم نے 2 مہینے 8 دن جب اپنے اوقات کو ایک ایکٹیویٹی میں، ایک مصروفیت میں صرف کیا، تو اس کا نیٹ رزلٹ میں نے کیا حاصل کیا، اور نیٹ رزلٹ کے حوالے سے جو میرا موضوع تھا 5-6 مجالس کا، ہدایت، اور ہدایت کے حوالے سے ہم نے آپ کی خدمت میں جو تعریف بیان کی تھی کہ ہدایت کسی چیز کے یا دین کے اصولوں کے جان لینے کو نہیں کہتے ہیں، بلکہ ہدایت اس رستے پر آنے اور اس پر آگے بڑھنے کو کہتے ہیں جو بندے کو، انسان کو خدا تک لے جاتا ہے، جو انسان کی رسائی خدا تک کراتا ہے، اس رستے پر آنے اور راہ طے کرنے کا نام ہدایت ہے، اور وہ انسان ہدایت یافتہ ہے حقیقتاً، نہ کہ وہ انسان کے جو کسی بھی جگہ ہو وہ کہے کہ مجھے سب کچھ معلوم ہے۔ سب کچھ معلوم ہونے سے کسی انسان کا مسئلہ آج تک حل نہیں ہوا ہے، جو پرابلم سالو ہوتی ہے وہ راہ کو طے کرنے سے ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے میں آپ کی خدمت میں ایک اصولی جملہ عرض کروں، اور وہ یہ کہ زندگی کی حقیقت، یعنی وہ زندگی جو کامیاب زندگی ہے، وہ زندگی جو حقیقی زندگی ہے، وہ زندگی جو انسانی زندگی ہے، وہ زندگی ڈیفائن ہوتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون سے۔ جو زندگی حقیقی زندگی ہے، اب آپ کہیں کہ یہ جملہ تو ہم ہمیشہ مرنے پہ پڑھتے ہیں، اس کا زندگی سے کیا تعلق؟ لیکن زندگی کی حقیقت انا للہ و انا الیہ راجعون ہے، کہ انسان جب سے اپنی لائف میں اس بات کا شعور حاصل کر لیتا ہے، انا للہ کا کیا مطلب ہے؟ ہم اللہ سے آئے نہیں ہیں، انا للہ کا مطلب ہے ہم اللہ کے لیے ہیں، انا للہ کا مطلب ہے ہم اللہ کے لیے ہیں۔ جس دن ہمیں اپنی زندگی میں یہ شعور حاصل ہو جاتا ہے، اس دن سے حقیقی انسانی زندگی کی ابتدا ہوتی ہے۔ یعنی میری زندگی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. جو رسول خدا کا جملہ سورہ انعام کی آیتوں کے آخر میں, کہ میری زندگی کے ہر ہر پہلو کس کے لیے؟ للہ ہے. اب جب ہم اس جگہ پر اس شعور کے ساتھ اپنی زندگی کو آغاز کرتے ہیں کہ زندگی للہ ہے, اللہ کے لیے ہے, تو آپ کی زندگی کے تمام جتنے بھی پیراڈائمز ہیں وہ سب کے سب شفٹ ہو جائیں گے. اور اس کی سب سے بڑی مثال یعنی کہ کربلا کے حوالے سے بھی ہمارے سامنے یہی بات نظر آتی ہے کہ کربلا کا ذکر جب ہم کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کو اچھے طریقے سے ریئلائز کرنا چاہیے اور اس حقیقت کو ابزارب کرنا چاہیے کہ امام حسین علیہ السلام نے خود اپنا اور جن لوگوں نے آپ کے ساتھ اپنی زندگی کو جوڑا ان کی زندگیوں کو کس رستے سے گزار کے انجام تک پہنچایا, یعنی وہ راہ کیا تھی, وہ رستہ کیا تھا, وہ طریق کیا تھا. یہ ہے انا للہ, زندگی ہماری کیا ہے؟ اللہ کے لیے ہے. اور دوسرا جو جملہ ہے, الیہ راجعون, بے شک ہم اس کی طرف رجوع کرنے کا کیا مطلب ہے؟ پلٹنا. اور اسی وجہ سے اس میں ایک تاثر یہ آتا ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ رہے ہیں, لیکن آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے آئیں. اس میں یہ جملہ امپلیسٹ ہو سکتا ہے, الیہ راجعون میں امپلیسٹ ہو سکتا ہے کہ کیونکہ خدا کی طرف سے ہیں اسی لیے اس کی طرف پلٹیں گے, لیکن انا للہ کا معنی ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں نہیں ہیں. تو ہم اللہ کے لیے ہیں اور وہ انا الیہ راجعون. اب یہاں سے ایک پورا در کھلتا ہے, ایک نئی یونیورس جنریٹ ہوتی ہے. انا الیہ راجعون کا کیا مطلب ہے؟ ہم اس کی طرف لوٹ رہے ہیں, ہم اس کی طرف پلٹ رہے ہیں. اور اگر ہم غور کریں تو ہم تقریباً دین کے حوالے سے جتنے بھی کنسیپٹس ہیں اس کا ایک بہت سمپلیفائیڈ ورژن لیتے ہیں, ہمیشہ بہت سمپلیفائیڈ ورژن لیتے ہیں, یعنی کہ اس کی گہرائی میں جانا, اس کو سمجھنا, اس کی حقیقت کو درک کرنا, یہ تقریباً ہماری عادتوں میں سے نہیں ہے, ہماری پریکٹس نہیں ہے, اس طریقے سے ہم چیزوں کو نہیں سمجھتے. الیہ راجعون کا کیا مطلب ہے؟ اور کب پلٹ رہے ہیں, کس وقت پلٹ رہے ہیں؟ یہ لوٹنے کا کوئی خاص وقت ہے, کوئی خاص جگہ ہے؟ اب ظاہر ہے کہ میں اتنی تفصیل سے اس جگہ نہیں بیان کر سکتا, مختصراً آپ کو نتیجے دیتا جاتا ہوں. خدا کی طرف رجوع کرنا اور پلٹنا زندگی کے ہر لمحے میں ہے, زندگی کے ہر مقام پر ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ اگر اپنے کام پر ہیں تو آپ خدا کی طرف نہیں لوٹ رہے, آپ اپنے گھر میں ہیں تو فقط اللہ کی طرف لوٹ رہے ہیں یا رجوع کر رہے ہیں. اللہ کی طرف رجوع زندگی کے ہر لمحے میں ہے اور ہر ساعت میں ہے, ہر مرحلے میں ہے, ہر جگہ پر ہے. اب یہ جو لوٹنا ہے خدا کی طرف, کیا اس میں اس بات کی بھی کوئی پاسبلٹی ہے کہ کوئی انسان یہ سمجھتا ہو کہ میں لوٹ خدا کی طرف رہا ہوں اور پہنچ جائے کہیں اور؟ کیا یہ پاسبلٹی ہے؟ اگر یہ پاسبلٹی بھی ایگزسٹ کرتی ہے تو یہ ریٹرن جرنی پھر بہت خطرناک ہو جاتی ہے. کوئی بات سمجھ میں آ رہی؟ اگر خالی رستہ ایک ہی ہو لوٹنے کا کہ آپ اس سے بھٹک ہی نہیں سکتے, گمراہ ہی نہیں ہو سکتے, تو آپ مطمئن ہیں کہ میں تو لوٹ کے جاؤں گا تو خالی ایک ہی رستہ ہے, پہنچوں گا وہیں اپنی منزل تک. لیکن اگر آپ کو یہ خبر مل جائے, یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اس ایک رستے تک پہنچنے سے پہلے ہزاروں رستے ایسے ہیں جو کسی کھائی میں لے جا کے گرا دیں گے, اس ایک صراط مستقیم تک پہنچنے سے پہلے ہزاروں سبیلیں ایسی ہیں جو کسی کھائی میں گرا دیں گی, تباہ کر دیں گی مجھے, تو پھر آئی ہیو ٹو بی ایکسٹرا کوشس, پھر مجھے اپنے رستے کو سمجھنا پڑے گا, اس کو اختیار کرنے سے پہلے 10 دفعہ غور و فکر کرنا پڑے گا کہ کہیں اس غلط رستے پہ تو نہیں چلا جا رہا. کہیں اس غلط راہ کی طرف تو نہیں جا رہا. یہ لائف کا بہت بڑا پرابلم ہے اور یہ ہدایت کا بہت بڑا پرابلم ہے. اور اسی وجہ سے خدا نے ہمارے لیے کیا چیز مقرر کی؟ ہر ہر لمحے پر ہدایت رکھی. میں آپ کے سامنے ایک دو آیتیں قرآن کریم کی تلاوت کروں کہ سورہ طہٰ کے اندر ہے کہ جس نے کیا کیا, ربنا الذی اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدا. میرا رب کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون سے بات کر رہے ہیں. اس نے پوچھا تمہارا رب کون ہے؟ کہتے ہیں ربنا الذی, میرا رب وہ ہے, اعطا کل شیء خلقہ, جس نے ہر چیز کو اس کی خلقت عطا کی اور خلقت عطا کرنے کے بعد چھوڑ نہیں دیا. ثم ہدا, پھر اس کی ہدایت کی, اس کو رستہ بتایا. کیا رستہ بتایا؟ کہ تم کیسے اپنے کمال تک پہنچو گے. یعنی بیج کو رستہ بتایا کہ تم پھلدار درخت کیسے بنو گے. ایک چھوٹے سے کسی بھی حیوان کے چھوٹے سے بچے کو رستہ بتایا کہ تم ایک پورے طاقتور مضبوط حیوان کس طریقے سے بن جاؤ گے. یہ ہر ایک کو. لیکن انسان کا جو رستہ ہے, انسان کی جو راہ ہے, وہ کیا ہے؟ وہ ایک نہیں ہے. یعنی حیوان کی یا پودے کی راہ کیا ہے کہ یا وہ پھلدار درخت بنے گا یا بیچ میں آ کے خراب ہو جائے گا, مر جائے گا, کوئی فرق نہیں پڑ رہا اس کو. لیکن میری زندگی جو ہے وہ اس دنیا تک نہیں ہے. میری زندگی کب تک ہے؟ میری زندگی کب تک ہے؟ فار ایور ہے, انفینٹ ہے, کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. اگر خدا نہ خواستہ میں کسی غلط رستے پر چلا گیا تو مجھے بہت فرق پڑے گا پھر, اور جو گھاٹا مجھے اٹھانا پڑے گا, جو نقصان مجھے اٹھانا پڑے گا, وہ فار ایور کا نقصان ہے. تو اب آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ پرابلم آف لائف کتنی کریٹیکل ہے اور اس کو ہم کتنا ایزی لے رہے ہوتے ہیں, ایز اف نتھنگ, کہ یہ کوئی, لیکن کتنی کریٹیکل ہے کہ اگر قدم غلط جگہ پہ پڑ گئے, اگر غلط سمت میں چلے گئے, اگر اس دشمن کے جس کو خدا نے عدو مبین کہا ہے اس کے پھیلائے ہوئے کسی جال میں پھنس گئے, تو پتہ نہیں پھر کب رہائی ملے گی, اس سے کب جان چھوٹے گی. تو خدا نے اس چیز کو بچانے کے لیے, اس رحمان و رحیم نے ہمارے لیے ہر موقع پر ہدایت رکھی ہے. میں ایک آیت قرآن کی پڑھ کے, اور پھر کیونکہ امام عسکری علیہ السلام کی شہادت کا موقع ہے تو پھر دو جملے امام عسکری علیہ السلام کے آپ کو سناؤں. سورۃ الاعلى, ذرا آگے تشریف لیں. سورۃ الاعلى نمبر 87, خلق فسوى والذی قدر فہدا. کہ خدا نے جب مخلوقات کو اور انسان کو پیدا کیا تو کس طریقے سے پیدا کیا؟ خلق, خلق کیا, فسوى, بیلنسڈ کیا خلقت کو, جسم کو, روح کو, عقل کو, سب کو بیلنسڈ کیا. والذی قدر فہدا, وہ وہی ہے کہ جس نے تقدیر بنائی اور پھر ہدایت کی. تقدیر کا مطلب ہے یہ فریم ورک, پورا فریم ورک آف لائف, یہ تقدیر ہے, ٹھیک ہے. والذی قدر فہدا, یہ پورا فریم ورک آف لائف بنایا اور پھر ہدایت کی کہ ہاؤ ٹو لیو ان اٹ, اس میں کس طریقے سے رہو. اور یہ ہدایت کون سی ہے؟ یہ ہدایت فطری ہدایت ہے کہ جس کے تحت ہر انسان اس بات کو سمجھتا ہے کہ زندگی میں کیسے رہا جائے اور زندگی کو کیسے گزارا جائے. والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى, وہ ہستی وہی ہے کہ جس نے زمین سے غلے کو اور زراعت کو اگایا, نکالا باہر, اور پھر اس کے بعد اس کو زرد کر کے, چورا چورا کر کے بکھرا دیا. یہ آیت میں نے ہدایت کے بعد خاص طور سے اس کو کیوں پڑھا؟ اس لیے کہ وہ انسان جس کی فطرت مردہ نہیں ہے، جس کی عقل پر جہالت اور حماقت اور لالچ کے پردے پڑے ہوئے نہیں ہیں، وہ جب ہر سال فصل کو اگتے ہوئے، لہلہاتے ہوئے اور پھر اس کے بعد چورا چورا ہو کے بکھر جاتے ہوئے دیکھتا ہے، تو اس کو کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ یہ کون سی آیت ہے خدا کی؟ یہ کون سی نشانی ہے خدا کی؟ خدا ہم کو کیا سمجھانا چاہ رہا ہے؟ کہ اسی طریقے سے تمہیں بھی، یعنی تمہارے جسم کو بھی، ایک دن زرد ہو کے، پوسیدہ ہو کے، فرسودہ ہو کے بکھر جانا ہے، جس طریقے سے کہ یہ زراعت ہم تمہیں ہر سال دکھاتے ہیں۔ یہ ہدایت کے اس طریقے سے سینکڑوں ہدایت کے سامان ہیں جو ہمارے ارد گرد موجود ہیں، ہمارے ارد گرد پائے جاتے ہیں، لیکن ہمیں اس سے تھوڑا سا آگے آنا ہے۔ اب میں آتا ہوں امام عسکری علیہ السلام کے ایک دو جملوں کی طرف۔ ایک تفسیر ہے جو امام علیہ السلام سے منسوب ہے اور علماء اس میں سے کچھ نقل بھی کرتے ہیں، تو اس لیے میں نے بھی اس کا حوالہ دینا مناسب سمجھا۔ اس تفسیر کو اگر آپ شروع سے پڑھیں تو امام عسکری علیہ السلام نے، یعنی بڑا ایک عجیب سا لگتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پر بہت زیادہ توجہ دلائی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس آیت کی، یعنی ائمہ علیہ السلام کے احادیث کے مطابق یہ آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت قرآن، اس آیت کو ہر جگہ پڑھنا ہے، اس آیت کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے، اس آیت کو اپنی زندگی کے ساتھ رکھنا ہے۔ اور ایک دعا بھی ہے امام علیہ السلام کی کہ جس میں آپ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ احتجب تو بحجاب اللہ احتجب بہ العیون، کہ بسم اللہ، بسم اللہ میں اپنے آپ کو مخلوقات کے شر سے پناہ دیتا ہوں، پناہ دلاتا ہوں اللہ کے اس حجاب کے ذریعے سے کہ اللہ سب سے زیادہ نظر آنے والی حقیقت کے باوجود آنکھوں کو نظر نہیں آتا۔ میرے لیے بہت مشکل ہے اس کی تفسیر کرنا۔ خدا کون ہے؟ حجاب خدا کیا ہے؟ کہ خدا وہ ہستی ہے کہ جو سب سے زیادہ روشن اور عیاں ہے۔ اور امام علیہ السلام کا، ائمہ علیہ السلام کی ایک عجیب منطق ہے کہ چیزیں عام طور سے اس لیے نظر نہیں آتی کہ کسی پردے کے پیچھے ہوتی ہیں، خدا اس لیے نظر نہیں آتا کہ سب سے زیادہ روشن ہے۔ اس کو سوچئے گا، یہ اتنا آسان نہیں ہے اس تک پہنچنا۔ یعنی اس کی جیسے ایک مثال دی جاتی ہے کہ ہم سورج کی روشنی کو کے ذریعے سے ہر چیز کو دیکھتے ہیں، لیکن ہم موسٹلی سورج کی طرف سے کانشس نہیں ہوتے۔ یعنی ہم صبح سے شام تک پورا دن گھوم رہے ہوتے ہیں، اور اگر سورج کی روشنی نہ ہو تو کچھ بھی نہ دکھے ہمیں، ہم اپنا رستہ ہی نہ طے کر پائیں، دو قدم بھی نہ چل پائیں۔ لیکن اس کے باوجود آپ غور کریں کہ آپ پورا دن گزارنے کے بعد سورج کے بارے میں کتنا کانشس ہوتے ہیں، کتنا سوچتے ہیں اس بات کو کہ وہ روشنی، وہ منبع نور، وہ سورس آف لائٹ جو ہر چیز کو روشن کر رہا ہے، پوری دنیا کو روشن، اس کی طرف ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں، جبکہ ہر چیز اس سے روشن ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو کس حجاب سے پناہ دیتا ہوں مخلوقات کے شر سے؟ اللہ کے حجاب سے، کہ جب وہ نظروں کے سامنے ہے لیکن نظر نہیں آتا۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں بے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے سے میں اپنے نفس کو، ان تمام اشیاء کے نفوس کو جنہیں میں محبوب رکھتا ہوں، ان سب کے نفوس کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں ان تمام چیزوں سے جن کا مجھے خوف ہے، جن کا مجھے ڈر ہے۔ تو یہ آیت، یہ جو امام علیہ السلام کے دو جملے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے کہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بہت زیادہ اہمیت دی اپنی دعاؤں میں، اپنے کلمات میں۔ یہاں سے میں آپ کو تھوڑا سا بھائی ہدایت کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مختصراً اگر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تشریح کریں، مختصر دوستوں کے ساتھ عرض کر چکا ہوں بہت تفصیل کے ساتھ، بسم اللہ کا مطلب، با کا مطلب کیا ہے کہ ساتھ ساتھ، مع، اللہ کے اسم کے ساتھ، بے اسم اللہ، با یعنی معیت میں، ساتھ ساتھ کس کے؟ اللہ کے۔ یہاں اگر میں آپ سے ایک سوال کروں کہ اللہ کوئی نام ہے، آپ کیا کہیں گے مجھے؟ یعنی جیسے ہمارا نام ہے، ایک نام سلیم، کلیم، احمد، اور یہ نام کسی کا بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی اگر میں آپ کا نام ان کو دے دیں اور ان کا نام آپ کو دے دیں، پرفیکٹلی ویلڈ ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے اس میں۔ لیکن اللہ کوئی نام ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم ایک پرسنالٹی کو سمجھ رہے ہیں یا سوچ رہے ہیں یا ایک اس پر ایک ٹیگ لگا رہے ہیں؟ اللہ کس کوئی نام نہیں ہے۔ اللہ کیا ہے؟ وہ اسم ہے جس میں تمام صفات کمالیہ جمائیں، یعنی جتنی بھی کمال کی صفات سوچی جا سکتی ہیں کہ خالق، رازق، رب، علیم، حکیم، جتنی بھی صفات کمالیہ سوچی جا سکتی ہیں، بلکہ خدا نے بتائی ہیں، ہم کیا سوچیں گے؟ ان تمام صفات کو اگر جمع کر دیں تو کون سا اسم وجود میں آتا ہے؟ اسم اللہ۔ اور اسم اللہ کی خصوصیت کیا ہے؟ الالہ، جیسے علماء نے بیان فرمایا کہ الالہ، الالہ کا مطلب ہے کہ یہ وہ ہستی ہے کہ جس کے سوا کسی کی بندگی اور پرستش جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم ہمیشہ کس کے آگے سر جھکائیں گے، کس کے سامنے اپنا سر سجدے میں رکھیں گے؟ جس میں تمام کے تمام کمالات اپنی انتہا پر پائے جاتے ہیں، ہم اس کے سوا کسی کے آگے اپنے سر کو سجدے میں نہیں رکھیں گے۔ یہ ہے اللہ مختصر۔ اب اللہ وہ اسم ہے کہ جس میں تمام کمالات جمائے۔ اچھا، اس کے بعد رحمان و رحیم کیوں آیا؟ یعنی مثال کے طور پر قرآن کریم میں اور آیتیں ہیں، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ کے بعد اسم رزاق آیا، ذو القوة آیا، لیکن بسم اللہ کے بعد رحمان الرحیم پر اتنی توجہ کیوں ہے؟ اور یہ ہر سورہ کی تلاوت سے پہلے اس کی قرأت کریں، اپنی زندگی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو شامل کریں، اٹھتے بیٹھتے، کھانا کھانے سے پہلے، ہر چیز سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو رحمان الرحیم میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ جب ہم بسم اللہ کے بعد ہمیشہ ان دو اسماء کو ساتھ لے کے شامل کر رہے ہیں، اور اس ذکر کو زندگی میں ہمیشہ شامل رکھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ رحمان و رحیم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ رحمان و رحیم کا سورس ایک ورڈ ہے جس کا مطلب ہے، جس کا نام ہے رحمت۔ رحمت کا مطلب ہے کہ وہ ہستی جو آپ کی ضرورت کو پورا کرے، رحمت یعنی جو آپ کی ضرورت کو پورا کرے، جو آپ کی نیڈ کو فلفل کرے۔ ہم اس دنیا میں دو قسم کی ضروریات رکھتے ہیں، ایک ضرورت کا تعلق میرے وجود سے ہے، یعنی میرے جسم سے ہے اور اس سے ریلیونٹ فیکلٹیز سے ہے، کھانا پینا، ہوا، زندگی کے لوازمات، غذا، رزق، اور ایک ضرورت میری اس وقت وجود میں آتی ہے جب میں مؤمن ہو جاتا ہوں۔ اس جملے کو بہت غور سے سمجھیے گا، یہاں پر ہمیں اصل میں لانا ہے آپ کو۔ ایک ضرورت وہ ہے کہ جو زندگی کی نارمل ضرورت ہے، کھانا پینا، رزق، اولاد، شادی، بیاہ، نکاح، سب ضروریات ہیں۔ ایک ضرورت انسان کی اس وقت وجود میں آتی ہے جب وہ ایمان کو قبول کر لیتا ہے اور خدا کے رستے پر آنے کی کوشش کرتا ہے. اور وہ ضرورت کیا ہے؟ کہ ہم جب بھی خدا کے رستے کو طے کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے سامنے دو پرابلمز امیجیٹلی ہم کو کنفرنٹ کر رہی ہوتی ہیں. ایک پرابلم ہمارے اندر سے آتی ہے، ایک پرابلم باہر سے. جو پرابلم ہمیں اندر سے اٹھ کر ہمارا رستہ روکنے کی کوشش کرتی ہے وہ ہے میری خواہشات نفسانی، اور جو پرابلم باہر سے میرا رستہ روکنے کی کوشش کرتی ہے اس کا نام ہے وسوسہ شیطانی. بات واضح ہو رہی؟ اور یہ مسئلہ جو ہے یہ فقط مومن کے لیے، یعنی کس کے لیے مسئلہ ہے؟ جو میں نے شروع میں آپ سے کہا کہ جو انا للہ و انا الیہ راجعون کا ادراک رکھتا ہے، جس نے اپنی زندگی کا نصب العین اور راہ انا للہ و انا الیہ راجعون کو بنایا ہے، میں اللہ کے لیے ہوں اور اس کی طرف لوٹ رہا ہوں، یہ پرابلم اس کی ہے. باقی اگر زندگی خالی کھانا پینا مزے تفریح انٹرٹینمنٹ رسمی دین، اس کا یہ مسئلہ نہیں ہے. ایسے لوگ اپنی پوری زندگی اس پرابلم کو ایون ریئلائز بھی نہیں کر پاتے کہ یہ پرابلم ہے. تو یہ دو مسائل کہ میرے اندر سے اٹھنے والی جو خواہشات ہیں جن کا سورس اور روٹ میرا جسم ہے، میرا بدن ہے، کہ جو مجھے کہتی ہیں کہ سردی میں نماز فجر کے لیے بیدار نہ ہو، گرمیوں میں روزے نہ رکھو، اگر اللہ کے رستے میں مال خرچ کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو کسی نہ کسی بہانے سے اپنے مال کو بچا لو، اگر خدا کے رستے میں جہاد کرنے کی جان دینے کی ضرورت پڑ جائے تو کسی نہ کسی بہانے سے اپنے کو سائیڈ میں کر لو، یہ سب کی سب کیا ہیں؟ یہ خواہشات نفسانی اندر سے اٹھتی ہیں. اور ان تمام خواہشات نفسانی کے اوپر، اس جلتی کے اوپر تیل چھڑکنے کے لیے کون بیٹھا ہوا ہے؟ وسوسہ شیطان. اب شیطان اپنے پورے وسوسوں کا تیر ترکش لے کے بیٹھا ہوا ہے کہ جہاں میرے اندر سے ایک پھلجڑی چھوٹی اور اس نے اس پر تیل ڈالا تاکہ وہ بالکل ایک بھڑکتی ہوئی آگ بن جائے. اب یہ پرابلم ہے یا نہیں؟ سیریس پرابلم ہے. ہم میں سے ہر ایک اس پرابلم کا مقابلہ کرنے کے لیے کیپیبل ہے؟ ایمانداری سے سوچیں، ہم میں سے ہر ایک کیا یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ اس پرابلم کو مقابلہ کر لے، شکست دے دے؟ اور سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ یہ جو ہمارے اندر سے یہ سب کچھ اٹھ رہا ہوتا ہے اس کو کیسے قابو کریں؟ میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں، تلاوت بھی کر رہا ہوں، بہت ساری نیکیاں بھی کر رہا ہوں، پھر بھی نہیں جان چھوٹتی. اپنی خواہشات سے، اپنے حیوانی رجحانات سے پھر بھی نہیں باہر آ پاتا. اب آپ اس کو سوچئے کہ وہ ہستی، یعنی خدا کا وہ جلوہ جو مومن کی ان خصوصی ضروریات کی کفالت کرتا ہے اس کو کہتے ہیں رحیم. آپ نے اکثر یہ سنا ہوگا نا کہ رحمان عمومی ہے، رحیم خصوصی ہے، لیکن خصوصی کیا ہے اس کی تفسیر نہیں ہے ہمارے پاس عام طور سے بیان ہوتی کہ یہ خصوصی کا مطلب کیا ہے. رحمانیت یعنی زندگی، اس کی بھی ضروریات چاہیے مجھے، لیکن اگر میں واقعاً اس انا للہ و انا الیہ راجعون کی راہ پر ہوں تو پھر یہ ایک اضافی پرابلم ہے اور بہت سیریس پرابلم ہے. اس کو کیسے اوورکم کروں؟ تو وہ ہستی یعنی خدا کی وہ تجلی، جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ خدا کا کوئی نام نہیں ہے، خدا کسی پرسن کا نام نہیں ہے، خدا کوئی شخصیت نہیں ہے کہ جس کے اوپر کوئی ٹیگ لگا ہوا ہو نام کا. خدا ہم سے کنیکٹ ہوتا ہے اپنی صفات کے ذریعے سے. تو خدا کی وہ صفت کہ جو میری زندگی کی عمومی ضروریات کی تکمیل اور کفالت کرتی ہے وہ رحمانیت ہے. اور وہ تجلی جو میری زندگی کی اس خصوصی ضرورت کی کفالت کرتی اگر میں اس رستے پر ہوں. کیونکہ یہ ضرورت جنریٹ کب ہوتی ہے؟ ضرورت جنریٹ ایک کنڈیشن کے تحت ہوتی ہے نا. یعنی مثال کے طور پر جو ایک بچے کی ضروریات ہوتی ہیں وہ جوان کی نہیں ہوتی. بات درست ہے نا. اس کا مطلب ہے کہ جو انسان اپنے آپ کو جس کنڈیشن میں رکھتا ہے اس کے تحت ضروریات جنریٹ ہوتی ہیں. تو اگر میں انا للہ و انا الیہ راجعون کی راہ پر ہوں تو یہ ضرورت جنریٹ ہوگی کہ اپنے نفس کو مکمل تہذیب و تزکیہ کرنا اور وساوس شیطانی پر قابو پا کر ان کو شکست دینا. تو پھر خدا کی کون سی تجلی میرے لیے ظہور کرے گی؟ رحیم. تو اب آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ امام علیہ السلام نے، قرآن نے، رسول نے ہمیں کیوں کہا کہ ہمیشہ اس کو ساتھ رکھو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس لیے کہ اگر میں یہ ادراک رکھتا ہوں کہ میں اپنی زندگی کے ہر لمحے میں الیہ راجعون ہوں، اگر میں اپنی زندگی میں چاہے خلوت میں ہوں، چاہے بازار میں ہوں، چاہے دفتر میں ہوں، چاہے کاروبار میں ہوں، ہر جگہ انا للہ و انا الیہ راجعون کی حالت میں ہوں، تو مجھے ہر جگہ کس چیز کی ضرورت ہے؟ اس پرابلم کو سالو کرنے کی ضرورت ہے، اس مسئلے کا حل مجھے چاہیے. تو ہر مقام پر بسم اللہ کے بعد کن دو اسماء کو یاد رکھو؟ الرحمن اور الرحیم. یہ امام عسکری علیہ السلام کے ایک فرمائش کے حوالے سے کہ آپ کی یادگار کے طور پر کہ اس جملے کی دل چاہا کہ میں تشریح کروں، کیونکہ یقیناً یہ امام علیہ السلام کے جملوں میں ہیں، لیکن مجھے بہت زیادہ اسٹرائک کیا تھا یہ کہ جب میں نے کچھ تفسیر پڑھی تھی کہ امام عسکری علیہ السلام نے بہت غیر معمولی، اور جیسا میں نے آپ کو یہ دعا میں بھی پڑھ کے سنایا کہ اس میں بھی آپ نے بار بار بسم اللہ بسم اللہ کا ذکر فرمایا، تو یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے ہماری ہدایت کے لیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی میری تمام ظاہری اور باطنی اور معنوی اور حقیقی ضروریات کی کفالت، کہ میں اس ہستی کی طرف رجوع کرتا ہوں کہ جو تمام کمالات جس میں جمائیں، لیکن میں بار بار اس کو کن اسماء سے یاد کرتا ہوں؟ رحمان الرحیم. میری زندگی کی جو عمومی ضروریات ہیں ان کے لیے بھی میرا دامن تیری ہی بارگاہ میں پھیلا ہوا ہے، اور میں تیری طرف آنا چاہتا ہوں لیکن رستہ بہت دشوار لگ رہا ہے، رستہ سخت لگ رہا ہے، اس راہ کی سختیوں کے آسان کرنے کے لیے بھی تجھ سے ہی درخواست اور دعا اور امید ہے. یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور جب انسان اس راہ پر چلنا شروع ہوتا ہے، جیسا میں نے پچھلی دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہر شے کی ایک علامت ہوتی ہے جس کے ذریعے سے اس کے ہونے یا نہ ہونے کو پہچانا جاتا ہے، درک کیا جاتا ہے. قرآن کریم نے اس انسان کو جو راہ خدا پر ہے اس کو کہا ہے رشید، صاحب رشد. اور رشد کی جو تعریف ہے وہ کافی دقت طلب ہے. یعنی یہ ورڈ جو ہے بعض اوقات ہم اس کو کہتے ہیں ہدایت یافتہ، یقیناً ہدایت یافتہ ہے، رشد ہے، لیکن کس سنس میں ہدایت یافتہ ہے؟ ہدایت یافتہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ میں آپ کی خدمت میں جتنی بھی بات عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں، میری پوری ایفرٹ یہ ہوتی ہے کہ آپ میرے جملوں کو ویژولائز کر پائیں، نہ کہ فقط لفظوں کے طور پہ سمجھیں، بلکہ آپ کے ذہن میں ایک پوری تصویر بن جائے ایک حقیقت کی، تو انشاءاللہ وہ چیز آپ پریزرو کرنے کے قابل رہیں گے، اس کو آپ محفوظ کر سکیں گے اس کنسیپٹ کو. تو رشد کے حوالے سے بھی جو کنسیپٹ ہے جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا اس کو دہرانے میں کوئی قباحت نہیں ہے دیگر مومنین کے لیے بھی، وہ یہ کہ رشد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کی شخصیت میں ایکسپینشن، اور انسان کی شخصیت کے پھیلاؤ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مختلف قسم کے کمالات آپ کی ذات کا حصہ بنتے چلے جائیں. مختلف کمالات. اور اس کی مثال میں نے آپ کی خدمت میں کیا دی تھی, جیسے آپ طالب علم ہوتے ہیں, یونیورسٹی میں داخلہ لیتے ہیں, تو آپ فزیکلی نہیں گرو کر رہے ہوتے جو آپ 4 یا 5 سال وہاں پہ گزارتے ہیں, لیکن آپ کی ذات ایک کے بعد ایک علم یا ہنر پر حاوی ہوتی چلی جاتی ہے. یعنی آپ اگر غور کریں اپنے انٹری ٹائم کو دیکھیں, جب آپ نے اس ادارے میں داخلہ لیا اور جب آپ وہاں سے نکلے, تو آپ نے کئی علوم پر تسلط حاصل کر لیا, آپ حاوی ہو گئے. اس کو کہتے ہیں رشد, اس چیز کو رشد کہتے ہیں. دینی اور قرآنی نقطہ نظر سے رشد کیا ہے؟ ابھی جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ جب انسان انا للہ و انا الیہ راجعون کی راہ پر ہے, یعنی خدا کی طرف سفر کر رہا ہے. خدا کی طرف سفر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ جرنی ہے. جس طریقے سے آپ اپنے گھروں سے نکل کر یہاں پر آئے, آپ نے ایک اس پوائنٹ ان اسپیس سے اپنی جرنی شروع کی, ایک دوسرے پوائنٹ ان اسپیس پہ ختم کی. کیا یہ ایسی جرنی ہے خدا کی طرف؟ یہ خدا کی طرف جرنی کا مطلب ہے ایکسپینشن آف یور سول, ایکسپینشن آف یور سیلف. خدا کی طرف جرنی کا مطلب ہے کمالات انسانی کو اپنی ذات میں سمیٹتے جانا, یہ ایک مقام سے دوسرے مقام تک جانا, یہ ہے رشد. اس کا مطلب رشد ہے. تو رشد کی پہلی علامت کیا ہے؟ رشد کی پہلی علامت یہ ہے کہ جتنی بھی خرابیاں ہم محسوس کر رہے ہیں اپنے اندر جو آپ کا رستہ روک رہی ہیں, وہ ایک ایک کر کے ختم ہوتی چلی جائیں. رشد کی پہلی علامت یہ, یعنی آپ اس ٹریک پر ہیں, آپ اس رستے پر آ گئے ہیں جو ہم خدا سے بار بار مانگ رہے ہوتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم, یعنی وہ دعا قبول ہونے لگی ہے, اس صراط مستقیم کی ہدایت نصیب ہونا شروع ہو گئی. اس کی پہلی علامت کیا ہے؟ کہ اب میرے دل میں برادر مومن کے خلاف برے خیالات نہیں آتے. پہلے مجھے اگر کوئی مجھ سے مجھ پر طنز کر دیتا تھا یا میری مرضی کے خلاف بات کر دیتا تھا, مجھے بہت غصہ آ جاتا تھا, اب نہیں آتا. پہلے جب میں مختلف اعمال اور عبادات کو انجام دیتا تھا تو میری خواہش یہ ہوتی تھی کہ لوگ اس پر میری تعریف کریں, یا مثال کے طور پر میں یہ تقریر کر رہا ہوں, میری خواہش ہوتی ہے کہ لوگ اس کو کہیں بہت اچھا. لیکن اب ایسا نہیں ہوتا. اگر میں اپنے اندر یہ امپروومنٹ محسوس کر رہا ہوں اپنی ذات میں, اس کا مطلب کیا ہے؟ میری ذات رشد پا رہی ہے, ایوالو کر رہی ہے, گرو کر رہی ہے. اور اس کے بعد نیکی, اچھائی صفات, یعنی اچھائی کی صفات میں کیا ہے کہ میرے ذات میں اللہ سے بندگی, تعلق, محبت, اللہ کے تمام جلووں سے, اہل بیت علیہ السلام سے, قرآن سے. خدا نے مومنین کی صفت کیا بیان فرمائی ہے؟ کہ جب ان پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو خرو سجدم و بکیہ, وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں بکا کرتے کرتے. بکا کا مطلب خالی رونا نہیں ہوتا, بکا کا مطلب آہ و زاری ہوتا ہے. اگر میرے اندر یہ کیفیات بڑھتی جا رہی ہیں, اور ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر اہل بیت علیہ السلام کا جب میں ذکر کرتا ہوں تو یہ میرے لیے فقط ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں ہے, بلکہ اب مجھے یہ فیل ہونے لگا ہے کہ یہ میرا پرسنل میٹر بن گیا ہے. اہل بیت کے جو پرابلمز ہیں ظاہری, یہ اہل بیت کے جو معاملات ہیں, میں اہل بیت کا ذکر فقط اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ اس کے ذریعے سے مجھے ثواب مل جائے, اس کے ذریعے سے میں جہنم سے بچ جاؤں, بلکہ میں اہل بیت کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ یہ میرا پرسنل معاملہ ہے, میں بھی اس میں شامل ہوں. یہ ہے رشد, یہ علامت ہے اس بات کی کہ انسان صاحب رشد ہو رہا ہے, اس راہ پر ہے, اس اہدنا صراط المستقیم کی طرف, صراط مستقیم کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے. اور بالکل اپنی گفتگو کو آخری مرحلے تک پہنچاتے ہوئے ایک بس مثال لے کر, کیونکہ اس کو بھی میں چاہ رہا تھا کہ کلیریفائی کر دیں کہ ہم نے ابتدان آپ کے سامنے جن مجالس میں گفتگو کی, اور ظاہر ہے کہ موضوع کیونکہ اتنا پھیلا ہوا ہوتا ہے کہ ایک جگہ پہ ہر بات نہیں ہو سکتی, میں نے اس بات کو آپ کے سامنے بہت پرزور انداز میں رکھا تھا کہ ہدایت حقیقی, اب آپ سمجھ گئے نا کہ ہدایت کا مطلب کیا, انا للہ و الیہ راجعون والا سفر, یہ ہے ہدایت حقیقی. یہ سفر اور رشد کا حصول بغیر ولایت کے ممکن نہیں ہے. ٹھیک, اس پر ہم نے, میں نے آج اس کو کوئی بہت زیادہ وہ نہیں کیا کیونکہ میں پہلے بہت اس پہ زور صرف کر چکا ہوں پچھلی تقاریر میں, کہ بغیر ولایت کے ممکن نہیں ہے. ولایت کو خدا نے کس طریقے سے بیان کیا قرآن میں, حبل اللہ, واعتصموا بحبل اللہ. اور اگر آپ اسی آیت کو دیکھیں, یہ سورہ آل عمران 102 ہے, لیکن اس سے دو آیتیں پہلے کیا ہے, واعتصموا باللہ. ٹھیک ہے, یہ بات یہاں پہ مکمل ہوتی ہے, واعتصموا پہلے ذکر آیا ہے, واعتصموا باللہ, تم اللہ کو تھام لو, اللہ کو تھام لو. فقد ہدیا الی صراط مستقیم, اگر تم اللہ کو تھامو گے تو یقیناً تمہاری ہدایت ہو جائے گی صراط مستقیم کی طرف. ٹھیک ہے, یہ اصول ہے, اور اسی لیے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اصل آپ کو توحید کا شعور ہونا ضروری ہے. اگر شعور توحید نہیں ہے, اور یہ جملہ میں بار بار عرض کرتا ہوں, اگر شعور توحید نہیں ہے تو اہل بیت علیہ السلام جو ہیں وہ فقط ہماری دنیاوی حاجتیں پوری کرانے کے ذریعہ ہیں, اور قرآن خالی جھاڑپوں کے لیے بس, کہ جب شادی ہو تو اس کے سائے میں سے گزار دو, جب کوئی سفر کر رہا ہو تو قرآن کے سائے میں سے گزار دو, قرآن پر خالی اس کام کے لیے. اور اہل بیت فقط اس کام کے لیے ہیں کہ ان کے ذریعے سے ہم کہیں کہ میری یہ پرابلم, میری جاب چھوٹ گئی ہے, جاب دلا دیں, میرا بچہ بیمار ہے اس کو صحیح کرا دیں بس. جبکہ اہل بیت علیہ السلام کی جو زیارت ہے, اہل بیت علیہ السلام کی جو زیارت ہے, اس میں کامل ترین زیارت آپ کو علم ہے کون سی ہے, زیارت جامعہ. زیارت جامعہ کبیر, جس کا پڑھنا خود بہت مشکل کام ہے, یعنی اس میں بہت سخت ہے, شاید اسی لیے میں توفیق نہیں ہوتی, کیونکہ اس کو پڑھنے کے لیے, خود اس کی تلاوت کرنے کے لیے بہت بڑا دماغ چاہیے, بہت عارف انسان چاہیے. زیارت جامعہ کو ادا, اس کو پڑھنے کے لیے اس میں ایک جملہ ہے کہ اے امام, میں آپ کی خدمت میں اس لیے آیا ہوں, محتمل لعلمکم, میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ کے علم کا بوجھ اٹھانے کے قابل بن سکوں. اہل بیت کے بعد اس لیے نہیں جانا ہے کہ یہ دنیاوی حاجتیں, میں آپ کی خدمت میں کس لیے آیا ہوں, انی محتمل لعلمکم, یا جس طریقے سے ہم زیارت عاشور میں پڑھتے ہیں کہ اگر براءت ہے, اگر محبت ہے, رزقنی, رزقنی یہ رزق ہے, یہ ولایت کا رزق عطا ہو مجھے. اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے یہ معنویت صرف اس انسان کو حاصل ہوتی ہے جو توحید کا شعور رکھتا ہے. اگر شعور توحید نہیں ہے تو یہ سب کچھ بھی نہیں سمجھ میں آئے گا. پھر ہم اپنی پوری زندگی وہی کرتے رہیں گے جو رسمی اور رواجی طور پر قرآن اور اہل بیت سلوک کر رہے ہیں, یعنی اکثریت مسلمانوں کی. تو اس حوالے سے میں تھوڑا سا ولایت کو بعنوان حبل اللہ سے ایک ذرا ایڈوانسڈ ایک مثال کے طور پر چاہتا ہوں کہ آپ کو سمجھا دوں, اور اس کے بعد ہماری بات ختم. کہ حبل کے حوالے سے جو قرآن نے مثال دی, واعتصموا بحبل اللہ, اور جیسا میں کہہ رہا تھا کہ آیت نمبر 100 میں ہے کہ واعتصموا باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم، پھر 102 میں ہے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، پہلے ہے اعتصام باللہ جو صراط مستقیم تک ہدایت کی ضمانت ہے، اور پھر یعنی جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ راہ، مقصد، منزل اور رستہ، تو مقصد اور منزل کیا ہے؟ توحید ہے. رستہ کیا ہے؟ ولایت ہے. جب تک منزل کا شعور نہیں ہوگا رستے پر کبھی بھی نہیں آئیں گے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، تو حبل کی مثال بہت خوب ہے جس کے کئی نکات ہم نے آپ کے سامنے پچھلی مجالس میں عرض کیے، لیکن یہاں پر عام طور سے ذہن جو ہے سوچ تھوڑی لمیٹڈ ہو جاتی ہے. یعنی کس حوالے سے؟ کہ خالی ہم سوچتے ہیں کہ رسی ہے جو لٹک رہی ہے اس کو پکڑ کے یا چڑھنا ہے اوپر یا خالی پکڑے رہنا ہے، وہ رسی خود اوپر کھینچ لے گی. جیسا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ رسی وہ نہیں ہے کہ جس کو خدا کہہ رہا ہے کہ پکڑ کے چڑھو، بلکہ خدا کہہ رہا ہے کہ تھام لو. اگر تم اس کو تھامے رہو گے تو یہ رسی خود بخود تمہیں اوپر لے جائے گی. پیغام یہ ہے. لیکن حقیقتاً ولایت کا جو کنسیپٹ ہے وہ اس سے بہت آگے ہے. ولایت کا معاملہ اتنا سمپل نہیں ہے کہ خالی ایک رسی ہے کہ جس کو پکڑ لیں اور تھام لیں اور وہ ہمیں اوپر لے جائے گی. اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جیسے ایک یونیورسٹی اور جامعہ ہے، یونیورسٹی کے اندر اس کا اگر آپ، اور ظاہر ہے کہ جب ہم یونیورسٹی کی بات کرتے ہیں تو یونیورسٹی کے اندر بھی سینکڑوں قسم کی ہوتی ہیں. میں آئیڈیل یونیورسٹی کی بات کر رہا ہوں، یعنی جیسا اس کو ہونا چاہیے یونیورسٹی کو. اس کا پورا ایک سسٹم ہوتا ہے، ایک انفراسٹرکچر ہوتا ہے، اور اس انفراسٹرکچر میں پوری بلڈنگ ہے، رومز ہیں، کلاس رومز ہیں، لیبورٹریز ہیں، اساتذہ ہیں، سپورٹنگ اسٹاف ہے، اور اس یونیورسٹی کا ایک چانسلر ہے. ٹھیک ہے، آسان الفاظ میں کہ پورا ایک نظام ہے جس میں کلاس رومز بھی ہیں، لیب لیبورٹریز بھی ہیں جہاں پر ایکسپریمنٹل ڈیمونسٹریشن ہوتی ہے، ٹیچرز بھی ہیں مختلف درجات کے، مختلف لیولز کے، اور سپورٹنگ اسٹاف ہے، اور ان سب کے اوپر اوورسی کرنے کے لیے کون ہے؟ چانسلر ہے. ولایت کا جو نظام ہے، اب اس بات کو غور سے سنیے گا، ولایت کسی ایک چیز کو نہیں کہتے ہیں، ولایت کا نظام ہے. ولایت کا نظام جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ اس زندگی میں ہر جگہ موجود ہے. اس کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو اس یونیورسٹی کی مثال سے سمجھیں کہ یہ جو خدا نے پوری زندگی بنائی، زمین اور آسمان کا نظام بنایا، اس میں اپنی نشانیاں رکھی، یہ کیا ہے؟ یہ اس یونیورسٹی کی پوری بلڈنگ ہے، اس کی بلڈنگ. اور یونیورسٹی کی بلڈنگ کے در و دیوار آپ کو ہدایت نہیں کرتے ہیں، لیکن خدا نے جو یونیورسٹی بنائی ہے اس میں ایک ایک ذرہ آپ کو ہدایت کرتا ہے، اگر آپ اس ہدایت کو پڑھنے والے، ریڈ کرنے والے بنیں. اس کو ریڈ کرنے کے قابل جو بناتا ہے وہ ٹیچر ہے، آبویسلی وہ استاد ہے. اساتذہ کے مختلف درجات ہیں. ایک استاد وہ ہے کہ جو ڈائریکٹلی ٹاپ لیول سے اٹیچڈ ہے، باقی اساتذہ وہ ہیں کہ جو اس کے شاگرد ہیں اور نچلے درجے پر ہیں. اگر کوئی شاگرد جو یونیورسٹی میں داخلہ لیتا ہے، اگر وہ کسی ایلیمنٹری لیول پر ہو، فرسٹ ایئر میں ہو، ابتدائی درجے کی تعلیم کو حاصل کر رہا ہو، تو جو ہائیسٹ لیول کا استاد ہے وہ آ کے اس کی کلاس نہیں لے رہا ہوتا. اور یہاں سے تقریباً ہم کو بات سمجھ میں آتی ہے امام زمان علیہ السلام کے حوالے سے. یہ مثال میں نے آپ کو اس لیے دی، خدا نے جو یونیورسٹی قائم کی تھی ولایت کی، اب میں ولایت کو حبل نہیں کہہ رہا ہوں، اب میں ولایت کو کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ جامعہ ہے، یہ یونیورسٹی ہے، یہ نظام ہے. خدا نے جو ولایت کی جامعہ اور نظام اور یونیورسٹی قائم کی تھی، اس میں ہم کو بائی ڈیفالٹ ہائیسٹ لیول کے اساتذہ دیے تھے. یعنی خدا نے ہم سے یہ نہیں کہا تھا کہ میں تم کو پہلے پرائمری لیول کے ٹیچر دوں گا, پھر اس سیکنڈری دوں گا, پھر یہ دوں گا, پھر پروفیسر دوں گا. بلکہ خدا نے ہمارے بن مانگے ہمیں ہائیسٹ لیول کے ٹیچر دے دیے تھے, اور ان اعلیٰ ترین درجے اساتذہ کی ہم 250 سال تک توہین کرتے رہے. 250 سال تک ان کی ناقدری اور توہین کرتے رہے. غیر مسلم نہیں, مسلمان. تو خدا نے اب جو آخری پروفیسر تھا اس کو کہا آپ واپس آ جائیے, اب آپ کو ان کے درمیان رہنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ اس قابل نہیں ہے. اور اب ہماری ذمہ داری کیا لگائی کہ اب تم شروع کرو, اب پرائمری سیکنڈری, اب اگر تم نے اپنا استحقاق ثابت کیا, اگر تم آیت اللہ بہجت جیسے ہو گئے جنہوں نے پروف کر دیا, یعنی اس قسم کے افراد ہوئے کہ جنہوں نے اس بات کو پروف کر دیا کہ ہم اس کے اہل ہیں کہ ہم کو پروفیسر پڑھائے, ان کے لیے امام ظاہر ہو گئے, ان کو تھوڑی پرابلم ہے. مہدی بحر العلوم یا احمد اردبیلی یا آیت اللہ بہجت یا جو ہمارے علماء, اور ان کے لیے تھوڑی پرابلم ہے امام سے ملاقات یا امام کا ان کے لیے ظاہر ہونا. یہ ہے یونیورسٹی, یہ ولایت کا نظام ہے, یہ جامعہ ولایت ہے. تو یہ خدا نے قائم کی, اساتذہ کا لیول ہے, سپورٹنگ اسٹاف ہے. سپورٹنگ اسٹاف آپ کو ہر جگہ گائیڈ کرتا ہے. یہ سپورٹنگ اسٹاف کون سا ہے اس نظام میں؟ ملائکہ. اس نظام ولایت میں ہر جگہ اگر کوئی اس رستے کا انا للہ و انا الیہ راجعون کا مسافر ہے, مکتب الہی کا طالب علم ہے, تو سپورٹنگ اسٹاف کے طور پر ملائکہ ہر جگہ آپ کو مدد دینے کے لیے تیار ہے. جس کی بہت بڑی مثال بدر ہے کہ جب مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں تھا انہوں نے آ کے مدد کی. اس کی بہت بڑی مثال وہ تمام کے تمام روایتیں ہیں کہ جن میں یہ جملہ موجود ہے کہ وہ انسان جو اللہ کے رستے پر چلتا ہے ملائکہ اس کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں, اس کو اپنے پروں پر اٹھاتے ہیں. سپورٹنگ اسٹاف موجود ہے, ٹیچر موجود ہیں, ڈپینڈ کرتا ہے کہ اب میں کس کلاس میں جانا چاہتا ہوں. اور چانسلر ہے. چانسلر کون ہے آج کے دور میں؟ چانسلر آپ کو پتا ہے نا, اونر نہیں ہوتا. چانسلر وہ ہوتا ہے کہ جو پورے نظام کو درست چلانے کا ذمہ دار ہوتا ہے, پورے سسٹم اس کے انڈر میں ہوتا ہے اور اس کو درست چلانے کا ذمہ دار ہوتا ہے. چانسلر ہے اس نظام کا امام وقت. اور اونر کون ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک. یہ نظام ولایت ہے. اور ہم اب اس کو دیکھنا ہے کہ اب ہم اپنے آپ کو اس سے استفادہ کرنے کے قابل بناتے ہیں یا نہیں, اس یونیورسٹی میں داخلہ لیتے ہیں کہ نہیں لیتے. اب میں نے آپ کو وہ اس لیے کہ تاکہ آپ بہتر طریقے سے ویژولائز کر پائیں کہ خالی اگر حبل کی بات ہو, اگر خالی رسی کی بات ہو تو اتنا دماغ دور تک جاتا نہیں ہے. واعتصموا. تو اب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یہ یونیورسٹی بھی ایک حبل کے طور پر ہے یا نہیں ہے, کیا کہیں گے؟ یونیورسٹی بھی ایک حبل ہے نا, ایک رسی ہے نا جس سے آپ متمسک ہوتے ہیں, جس سے آپ اٹیچ ہوتے ہیں, جس کو آپ تھامتے ہیں, جس کے اندر آپ منازل اور مراحل طے کرتے ہیں, جس کے ذریعے سے آپ رشد حاصل کرتے ہیں, جس کے ذریعے سے آپ ایک کمال تک پہنچتے ہیں. تو اب اس حبل کو جب آپ ویژولائز کریں اپنے ذہن میں, واعتصموا بحبل اللہ والی, تو ایک جامعے کے طور پہ ویژولائز کریں, نہ کہ روپ, نہ کہ روپ. اس کے بھی کچھ نکات تھے جو میں نے پچھلی دفعہ پہلی مجالس میں آپ کے سامنے عرض کیے تھے, کچھ استفادے ہیں اس سے بھی, اس مثال سے بھی, لیکن حقیقتاً یہ جامعہ ہے, یہ پوری زندگی نظام ولایت ہے. یہ پوری زندگی, یعنی کہ اسی لیے جب آخری بات کہ جب سورہ قدر میں ہم پڑھتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم, کہ جب امر رب میں سے ملائکہ اور روح اترتے ہیں تو آئمہ علیہ السلام کی روایت کے مطابق کس کے پاس جاتے ہیں؟ سب سے پہلے کہاں جاتے ہیں؟ امام وقت کے پاس جاتے ہیں, اور وہاں سے امور الہی ٹریول کرتے ہیں باقی مخلوقات میں. اور اس بات کو بھی اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ جب ہم امام وقت کی بات کر رہے ہیں تو امام عالم کی بات کر رہے ہیں, نہ کہ امام شیعہ کی بات کر رہے ہیں. ہمیں اس غلط فہمی سے بھی بہت جلدی باہر آ جانا چاہیے کہ امام زمان علیہ السلام یہ نہیں کہ خالی دنیا کے 20-25 کروڑ شیعوں کے امام ہیں. امام قطب عالم ہے. قطب عالم کا کیا مطلب ہے؟ امام وہ پلر ہے جس کی طرف تمام کائنات رجوع کرتی ہے. امام اس ہستی کو کہتے ہیں, فقط یہ نہیں. تو جتنی بھی حقیقت انہیں کہ جیسے اونر کی طرف سے, اب میں پھر آپ کو یونیورسٹی کی مثال دوں, اونر کی طرف سے جتنی بھی انسٹرکشن آتی ہیں کس کے پاس آتی ہیں؟ اسٹاف کے پاس آتی ہیں, جو کلرک بیٹھا ہوتا ہے اس کے پاس آتی ہیں, چانسلر کے پاس آتی ہیں, اور وہاں سے پورے ادارے میں پھیلتی ہیں. تو اگر آپ اس مثال کو سمجھیں تو آپ کو نظام ولایت سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ, اور آپ کو یہ بات باور کرنے میں آسانی ہوگی کہ حقیقتاً ولایت سے متمسک ہونے کا مطلب کیا ہے. کہ اگر کوئی شخص خالی اس کا ذکر کرتا رہے, اگر کوئی شخص خالی بات کرتا رہے, اگر کوئی شخص صبح سے شام تک یونیورسٹی کے آگے سے چکر لگا کے گھومتا رہے, جیسے مجھے یاد آتا ہے مرحوم ذیشان نظر جوادی صاحب کا ایک جملہ کہ وہ یہ فرماتے تھے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی سی ہے, فمن رکبا فیہا, فمن رکے جو اس میں سوار ہوا, فمن نجا, وہ نجات یافتہ ہے. تو وہ یہ کہتے تھے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے ہم اس پہ سفینہ نوح پہ سوار نہ ہو اور باہر کھڑے ہوئے کہیں واہ واہ کیا خوبصورت کشتی ہے, کیا بڑی بزرگ کشتی ہے, کتنی شاندار ہے, کتنے اچھے طریقے سے چل رہی ہے. اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. فمن رکبا, جو اس سفینے پر سوار ہوگا, فمن نجا, اسے نجات ملے گی. تو اسی طریقے سے اس جامع ولایت کے اوپر آپ پوری صحیفے لکھ ڈالیں اس کی تعریف میں, دن اور رات اس کے آگے سے چکر لگاتے رہیں, داخلہ لینا پڑے گا. اور داخلہ لینے کی کچھ شرائط ہیں, اور یہاں پر ہی ہمارے سامنے, اب میں اپنی گفتگو کو آگے نہیں بڑھانا چاہتا, ظاہر ہے کہ موضوع بہت طولانی ہے. کربلا کے حوالے سے, شہدائے کربلا کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اور اس بات کو آپ غور کریں کہ جیسے ہم نے رشت کی بات کی, کربلا میں رشت ہے یا نہیں ہے؟ کربلا کے رشت کو غور فرمایا آپ نے کبھی؟ یعنی 10 محرم کو شہداء کا اس زمین پر گرنے والا خون وہ بیج ہے. شہداء علیہ السلام کا اس زمین پر گرنے والا خون وہ بیج ہے, اور اس بیج کی گروتھ کتنی جلدی ہے؟ اتنی جلدی ہے کہ یزید ایک دن بھی اپنی فتح کا جشن نہیں منا پائے, ایک دن بھی. کربلا کے رشت کی یہ رفتار ہے. یعنی اس قافلے کے پہنچنے کے ساتھ, بلکہ پہنچنے سے پہلے اس کے اثرات ٹریول کر رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں رشت, ایکسپینشن آف دا سیلف, ایکسپینشن آف ریالٹی. مصائب امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے, جیسے میں پچھلے دنوں میں جب کچھ پڑھنے کا موقع مل رہا تھا, تو ایک چیز جو تقریباً سمجھ میں نہیں آتی اور بہت زیادہ دل کو تڑپاتی ہے, کہ جب ہم نے سر امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے, میں نے پہلے بھی ایک مجلس میں ذکر کیا تھا کہ جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا وقت آیا تھا تو آپ زمین پر موجود تھے, لیکن کسی کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ آپ کو آ کے شہید کرے، مقتول کرے، اور آپ کا سر اقدس پسے گردن سے اسی لیے ذبح کیا گیا تھا کہ چہرے پر نظر کرتے ہوئے شمر کی بھی ہمت نہیں تھی کہ گردن پہ چھری رکھ دے. اور اس کے بعد جناب سید الشہداء علیہ السلام کا سر. اور یہ جب یہ لفظ، یہ جملہ ذہن میں اس کا تصور آتا ہے تو میں یہ نہیں سمجھ پاتا کہ کس طریقے سے لوگوں نے اس کو دیکھا ہوگا. تاریخ کا اگر آپ مطالعہ کریں تو ایک جگہ پر میں نے اس چیز کو بھی دیکھا تھا کہ کیونکہ یہ سر مختلف جگہوں سے گزرا ہے، مختلف مقامات سے گزرا ہے، ایک مقام پر ایک شخص نے اس کی تصویر بھی بنائی تھی سر اقدس امام حسین علیہ السلام کو دیکھ کر. آپ کے حلیے کا بھی ذکر کیا تھا. کتنی جگہوں پر یہ سر امام حسین علیہ السلام ہے کہ جس کی بنا پر ایک انقلاب آیا ہے. کتنی جگہوں پر آپ نے راہب کا واقعہ سنا ہوگا، یہ خولی ملعون جب کوفے آیا ہے تو امام حسین علیہ السلام کے سر کو اپنے ساتھ لے کر آیا ہے ایک انتہائی قیمتی سرمائے کے طور پر. اور اس کی دو ازواج تھیں، دو بیویاں تھیں. ایک بیوی کے گھر آیا، اس نے دروازہ کھولا، اس نے سر کو لے جا کر، اور یہ جملے اتنے دردناک ہیں، اتنے تکلیف دہ ہیں، اس نے سر کو لے جا کر اپنے باورچی خانے میں ایک تشت کے نیچے چھپا کے رکھ دیا. نہ معلوم لوگوں نے اس کو کیسے لکھا ہے اور کس طریقے سے ان باتوں کو برداشت کیا ہے. اس کی زوجہ نے پوچھا کہ تم یہ کیا لے کر آئے ہو؟ کہنے لگا بہت قیمتی چیز ہے، اس کے بدلے بہت ساری دولت ملے گی. کیا چیز ہے؟ مجبور کرنے پہ بتانا پڑا سر اقدس امام حسین علیہ السلام. اس خاتون نے اسی وقت اس کو اپنے گھر سے باہر نکال دیا اور کہا کہ وائے ہو تجھ پر، لعنت ہو تجھ پر. دوسری بیوی کے گھر گیا، وہاں بھی اس نے یہی کام کیا. اس خاتون کی رات کے وقت بے چینی کے ساتھ آنکھ کھلی، کوئی چیز اس کو بے چین کر رہی تھی. اس نے دیکھا کہ میرے گھر سے ایک نور ہے جو بلند ہو رہا ہے، میرے گھر سے ایک نور ہے جو بلند ہو رہا ہے. وہ ہیبت زدہ ہو کر اس نے اس کو اٹھایا، خولی ملعون کو، اور پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے، تم کیا لے کر آئے اس گھر میں؟ تو اس نے کہا کہ یہ سر امام حسین علیہ السلام. اور اس عورت نے بھی اس سے کنارہ کشی اختیار کی. اس سر کے سفر میں راہب کا واقعہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے کہ جب حرم امام حسین علیہ السلام کو لے جاتے ہوئے ایک جگہ پر پڑاؤ کیا گیا، اور اس سفر کے دوران جو لوگ حرم کو لے کر جا رہے تھے انہوں نے بہت سارے شارٹ کٹس لیے تھے کیونکہ انہیں خطرہ تھا کہ ان پر حملہ ہو جائے گا، اور بہت تیزی سے چلے تھے. ایک جگہ پر رکے جہاں پر ایک کلیسا تھا، ایک ایسی آبادی میں جو عیسائیوں کی آبادی تھی، مسلمان آبادیوں سے بچتے ہوئے. وہ رات کو عبادت میں مصروف تھا راہب کہ اس نے دیکھا کہ ایک ہاتھ آیا ہے اور کلیسے کی دیوار پر اس نے ایک جملہ لکھا ہے کہ تعجب ہے اس قوم پر کہ جو اپنے رسول کی شفاعت کی امیدوار ہے اور اس کے نواسے کو قتل کر کے اس کے سر کو اپنے ساتھ لے کر سفر کرتی ہے. تو اس نے انتہائی جتنی مال و دولت اس کے پاس تھی وہ دے کر ایک رات کے لیے سر امام حسین علیہ السلام کو اپنے پاس رکھا، اور بعض روایتوں میں ہے کہ وہ اس محبت کی بنا پہ شہید بھی ہوا. یہ سر منازل طے کرتا ہوا، آخری جو روایت اس کے بارے میں آتی ہے وہ یزید کے سامنے تشت میں لایا جانا ہے کہ جب سر امام حسین علیہ السلام کو تشت میں رکھ کر یزید ملعون کے سامنے رکھا گیا، اس نے اپنی فتح کو ظاہر کرنے کے لیے لبھائے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ چھڑی سے گستاخی کرنے کی کوشش کی. اس وقت کتنے اصحاب پیغمبر تھے جو اس محفل میں موجود تھے، ووٹ کھڑے ہوئے، انہوں نے یزید پہ لان کی، ان میں سے کچھ شہید بھی ہوئے، اور اس کے بعد پھر نہیں پتا کہ یہ سر، کیونکہ جب امام سجاد علیہ السلام نے رہائی کے بعد سر امام حسین علیہ السلام کو طلب کیا تھا تو یزید نے کہا کہ اب آپ اس سر کو نہیں دیکھ پائیں گے، یا وہ مدینہ آ گیا یا دمشق میں ہی تھا، مختلف روایت سر امام حسین علیہ السلام کے دفن کے حوالے سے بھی. یہاں تک کہ یہ قافلہ جب واپس مدینہ لوٹا ہے، مدینہ لوٹتے ہوئے ایک تابعین میں سے ایک شخص تھا جس کا نام تھا بشیر بن جزلم. امام سجاد علیہ السلام نے بشیر کو طلب کیا اور کہا کہ اے بشیر، ہم چاہتے ہیں کہ مدینہ میں ہمارے داخل ہونے سے پہلے ہماری آمد کی خبر تم لوگوں کو سنا دو. بشیر مدینہ میں داخل ہوا نوحہ پڑھتا ہوا، اور اس نے وہ اشعار اس طریقے سے نظم کیے جس کا مفہوم یہ تھا کہ اے مدینہ والو، اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، اس لیے کہ اب مدینہ نواسۂ رسول سے خالی ہو گیا ہے. حسین اپنے گھر کو، اپنے حرم کو 28 رجب کو لے کر اس شہر سے روانہ ہوئے تھے، لیکن اب حسین کے حرم اس حالت میں مدینہ میں داخل ہو رہے ہیں کہ اب نہ ان کے ساتھ حسین ہیں اور نہ بنی ہاشم کے 18 جوان ہیں. یہ قافلہ داخل ہوتا ہے، ایک دو مناظر کی زحمت کہ سب سے پہلے بی بی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے اور کسی جگہ کا رخ نہ کیا مسجد نبوی. مسجد نبوی پر آپ پہنچ کر، اور ابھی داخل نہیں ہوئی ہیں، لیکن دروازے پر کھڑے ہو کے کہتی ہیں، اے نانا، میں آپ کے پاس آپ کے پارہ دل حسین کی شہادت کی خبر لے کر آئی ہوں. اس کے بعد آپ نے درخواست کی، آپ نے حکم دیا کہ روضہ رسول کو تمام نامحرموں سے خالی کر دیا جائے، اور یہ جملہ کہنے کے بعد آپ فرماتی ہے، اے نانا، حسین اور بنی ہاشم کے 18 جوان کربلا میں بھوکے اور پیاسے قتل کر دیے گئے، اور اے نانا، آپ کو اس کے بعد پتہ ہے کیا ہوا؟ کہ اس امت نے جو آپ کا کلمہ پڑھ رہی تھی ہمارے بازوؤں میں رسن باندھی، وہ امت کے جو آپ کے نام کی اذانیں دے رہی تھیں اور نمازیں ادا کر رہی تھیں، اس امت نے ایک رسن میں ہم سب کے بازو اور بچی کے گلے کو باندھ دیا، اس امت نے ہمارے سروں سے چادریں چھین لیں، اس امت نے بے حجاب ہمیں اس دربار میں لے جا کے کھڑا کر دیا جہاں پر 700 کرسی نشین تھے. ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی. پروردگار عالمین، آپ تمام حضرات، مومنین حضرات، اور دنیا میں جہاں جہاں بھی مومنین و مومنات ہیں، آپ کی حاجات ظاہری و باطنی و معنوی کو قبول فرمائیں. خدا ہمیں دنیا کی زندگی میں حقیقتاً رشد اور تکامل کی راہ پہ چلنے کو توفیق ہمیں عطا کرے. ہماری اجتماعی زندگی کے لیے جو چیز سب سے زیادہ اہم ہے وہ باہمی اتحاد ہے، تفرقے سے پرہیز ہے. خداوند علی و عظیم مومنین کے قلوب کو آپس میں جوڑے. پروردگار عالمین، ہمیں ہر قسم کے تفرقے اور اختلاف سے اپنی حفاظت میں رکھے. دوران محرم آپ کی تمام کاوشوں کو خدا سعادتوں میں بدل لے انشاءاللہ. آپ کی اور تمام مؤمنین و مؤمنات کی آل اولاد، گھر بار، رزق اور اموال کی حفاظت فرمائیں. آخر میں خصوصیت کے ساتھ ان مؤمنین و مؤمنات کے لیے دعا کہ جو عرصے سے دنیا میں قتل ہو رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، چاہے وہ یمن میں ہوں، نائجیریا میں ہوں، یا اور اسی طریقے سے دنیا کے تمام ممالک میں، کہ ان کے لیے ان کو ضرور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اسی طریقے سے ابھی آج کل جتنے فتنے برپا ہو رہے ہیں اور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، خاص طور سے عراق اور لبنان میں، تو خدا ان کی ان تمام مقامات پر جو مؤمنین و مجاہدین ہیں، دعا کریں خصوصی کہ اللہ ان کی ظاہری اور باطنی وسائل سے مدد فرمائے، اور جتنے بھی ایسے پلانز ہیں کہ جو جن کا مقصد یہ ہے کہ جس طریقے سے بھی اہل بیت کا نور الحمدللہ روشن ہوا ہے، بلند ہوا ہے، ساطع ہوا ہے، اس کو کسی نہ کسی طریقے سے بجھا دیں، فراموش کر دیں، خدا ان تمام شیطانی کاوشوں کو ناکام بنا دے، اور رب العالمین ہم سب کو اس قابل بنا دے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم فقط یہ دیکھ رہے ہوں کہ دنیا میں چند افراد ہیں کہ جو دین اہل بیت اور قرآن کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں، اور ہم سب یا تالیاں بجانے والے ہیں یا واہ واہ کرنے والے، نہیں، بلکہ خدا ہم سب کو اس جہاد میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب اپنا اپنا حصہ جتنی ہماری توفیق ہے اس میں ڈال سکیں انشاءاللہ، تاکہ جب ہم امام زمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچیں تو کم از کم وہی جو ایک بات ہے کہ وہ جو چڑیا کی مثال دی جاتی ہے کہ جو ابراہیم کی آگ پر ایک قطرہ پانی کا ڈال رہی تھی، کم از کم اتنا حصہ ہمارا ضرور ہو دین میں اور دین کی ترقی میں۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ اٹھنے سے پہلے، ماتم سے پہلے ایک درخواست ہے سورہ فاتحہ کی، تمام مقتولین مظلومین مؤمنین اور آپ حضرات کے مرحومین۔